الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ہمارے لوگو تم ہمیشہ ہر لحظہ ہر آن اللہ کریم کے محتاج. تمہارے حواس، تمہارا وجود، تمہارا ذرہ ذرہ ہر لمحہ ہر آن محتاج. بے شمار باڈی سیل ہیں وجود کے اندر، ایک ایک سیل کو وہ تعمیر کر رہا ہے، وہ حیات دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، تبدیل کر رہا ہے. یعنی اے انسانوں، تمہارا سرمایہ ہی محتاجی ہے. اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کریم کے سامنے ہر لمحہ ہر آن ہر معاملے میں تم محتاج ہو. تم دیکھ رہے ہو آنے واحد میں، نگاہ بند کر دے تم کچھ نہیں کر سکتے. تم بول رہے ہو، زبان ساتھ چھوڑ جائے تم کچھ نہیں کر سکتے. زندگی ساتھ چھوڑ جائے تم کچھ نہیں کر سکتے. انتم الفقراء الى اللہ، تمہارا اللہ کے ساتھ رشتہ احتیاج کا ہے، محتاجی کا ہے. اپنی حیثیت پہچانو. ہمیں بڑا زوم ہوتا ہے کہ ہم نے جی اتنی نمازیں پڑھی، اتنے حج کیے، اتنے تو کیا وہ جو حج کیے نمازیں پڑھی ان سے اللہ کے ہاں کوئی تعمیر ہو گئی، کوئی کمی تھی وہ پوری ہو گئی؟ بھئی کوئی غسل کرتا ہے، خالی پانی سے نہا لیتا ہے، اس نے اپنا غسل کیا. دوسرا صابن لگاتا ہے، اس نے اپنا غسل کیا. تیسرا اس پہ کوئی قیمتی لوشن وغیرہ منگا کر اس سے نہاتا ہے. تو اپنے لیے کر رہا ہے، کسی پر تو احسان. اگر کوئی اپنی صفائی یا پاکیزگی کر رہا ہے یا مل مل کے نہا رہا ہے یا صاف ہو رہا ہے، تو اپنے لیے، اس کا کسی پر احسان تو نہیں. اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اگر کوئی حج کرتا ہے، اگر کوئی عمرہ کرتا ہے، اگر کوئی خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، تو اللہ کو دے تو کچھ نہیں رہا، اس سے تو لے ہی رہا. اللہ کے ساتھ تو تمہارا تعلق ایک فقیر کا ہے، جو ہر لحظہ ہر آن در اقدس پہ ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، مانگ رہا ہے اور لے رہا ہے. انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، مانگنے والے ہو، گداگر ہو بارگاہ الوہیت میں. واللہ والغنی الحمید، اور اللہ اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی عطا کی ہر لمحہ ضرورت ہے، اس کی بے پناہ مخلوق ہے، اسے کو تمہاری ضرورت تو نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور ساری خوبیاں سارے کمال اس کے ہیں. تم میں جو کمال نظر آتا ہے یہ بھی تمہارا نہیں ہے، تم بہت بڑے عالم ہو، بڑے فاضل ہو، تم نے علم کہاں سے لیا؟ وہ قادر ہے آنے واحد میں تمہارے ذہن سے سب کچھ گم ہو جائے اور تم بھول بھال جاؤ، تم صحت مند ہو، صحت کس نے دی؟ کون قائم رکھے ہوئے ہے؟ تمہارے پاس دولت ہے، کہاں سے دی؟ کس نے دے رکھی ہے؟ وہ چاہے تو آنے واحد میں فقیر کر دے. تمہارے پاس حکومت ہے، کس نے دی؟ وہ چاہے تو تمہیں تخت سے اتار کر پھانسی پہ لٹکا دے. کیا یہ سب کچھ ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ ہمارے سامنے نہیں ہوتا؟ تو فقیر کا کرنا کیسا، گداگر کو ناز نخرے کیسے؟ تم سارے فقیر ہو، مانگنے والے ہو، محتاج ہو. وہ ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سارے کمال اس کے ہیں. اگر تم میں کوئی کمال نظر آتا ہے تو وہ بنانے والے نے رکھا ہے. اَن یَشَاء یُذْہِبْکُمْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ، وہ جب چاہے تم سب کو مٹا دے. ایک انسان نہیں، ساری انسانیت ختم ہو جائے تو اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں. وہ چاہے تو تم سے بہتر مخلوق اور پیدا کر، نئی مخلوق پیدا کر. خالق کائنات ہے، ساری مخلوق اس کی ہے. تمہیں بدل دے، تمہیں دنیا سے مٹا دے، تمہاری جگہ کو اور مخلوق لائے، وہ قادر ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے، اللہ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے. ہم دنیا وہ امور میں بھی دیکھتے ہیں، کوئی بندہ محتاج ہو جاتا ہے، خود نہیں کما سکتا، معذور ہو جاتا ہے، نظر نہیں رہتی، ہاتھوں جواب دے جاتے، پھر اسے کوئی اچھا کھانا کھلائے، صبح شام کپڑے دھو کر دے، بن مانگے گھر بیٹھے ہر چیز پہنچا دے، تو وہ جو اسے کھلا رہا ہے، کپڑے دھو رہا ہے، نہلا دھلا رہا ہے، سہولتیں دے رہا ہے، اس کی نافرمانی کرے گا یہ شکر گزار ہوگا؟ یہ محتاج اس دینے والے پر احسان کرے گا یا اس کا احسان مند ہوگا؟ اسی طرح فرمایا تم ہر لحظہ محتاج ہو ذات باری، بے پناہ نعمتیں تمہیں دے رہا ہے، تم پر لٹا رہا ہے، تم پر نچھاور کر رہا ہے، تمہیں شعور دیا ہے. سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، تمہارے سینے میں دل دیا ہے، تمہیں حواس خمسہ عطا کیے ہیں، تمہیں انسانی عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، وجود دیا ہے. لمہ لمہ اس وجود کو تعمیر کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے. تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو سارے کا اہتمام وہی کرتا ہے، ہر لقمہ وہی تمہیں دیتا ہے. پھر تم اس کے ساتھ گستاخیاں کرتے اور اس کی نہیں مانتے. اللہ کریم یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم بھول جاتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو میں نے یہ، تم کون ہو، تم نے کیا کرنا تھا؟ اس نے تمہیں انسان بنایا، یہ ساری قوتیں دی، طاقت دی، جوانی دی، دولت دی، حکومت دے دی، لیکن اس کو تو مت بھولو. اور اگر وہ چاہے تو ساری انسانیت کو صاف کر دے، کوئی باقی نہ رہے، تو اس کا کیا بگڑے؟ وہ چاہے تو اور مخلوق پیدا کر دے، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تم گننا چاہو تو اس کی مخلوق کو گن نہیں سکتے، ایک اور پیدا کر دے تو کیا مشکل ہے. پھر یہ بھی یاد رکھو، ولا تزر وازرۃ وزرا اخرى، جب معاملہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، حقائق جانچے پرکھے جائیں گے، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی انسان جتنی خطائیں کر رہا ہے، جتنی کوتاہیاں کر رہا ہے، اتنا اپنا بوجھ بڑھا رہا ہے. اب تو ایسے بھی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں جی بس ہمیں ہماری بیعت کر لو، ہمیں شیرینیاں دیتے رہو، ہم تمہارے جنت کے ذمہ دار ہیں، تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا کہنے والے جھوٹ بولتے ہیں. کفار و مشرکین کو بھی ان کے پیشوا یہی کہتے تھے، بلکہ آپ نے دیکھا عیسائیوں کا جو پادری ہوتا ہے، وہ آج بھی وہ کنفیس کرتے ہیں، یعنی گناہ کا اقرار کرتے ہیں، جا کر پادری کے سامنے قبول کرتے ہیں، جی میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ گناہ بھی کیا ہے، یہ گناہ. وہ کہتے ہیں اتنی فیس جمع کرو تمہارے گناہ معاف. آج بھی گرجا گھروں میں وہ چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے ہیں، پادری اس کیبن میں بیٹھ جاتا ہے، وہ باہر کھڑا ہو جاتا ہے، لکڑی کے کیبن، اس میں سوراخ ہوتے ہیں، وہ باہر اپنے سارے گناہ قبول کرتا ہے، میں نے یہ برائی بھی کی، یہ بھی کی، یہ بھی کی. وہ گناہوں کے حساب سے وہ پیسے لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے گناہ معاف. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہم عیسائیوں پہ اعتراض کرتے رہے، یہودیوں پہ کرتے رہے، ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہو گیا، ایسے پیر خانے بن گئے جو کہتے ہیں بس تمہارا کام ہے، ہم تک آگے آگے ہمارا کام ہے، تم شیرینیاں دیتے رہو، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں. بھائی لے تب جاؤ گے، خود بھی جاؤ گے. تو اپنی فکر کرو. فرمایا لا تزر وازرۃ وزرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کرے گا خود بھرے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. بوجھ تلے دبا ہوا انسان اگر کسی کو پکارے گا بھی، کہے گا بھی میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لو، بوڑھا باپ جوان بیٹے سے کہے گا کہ یار مجھ پر بہت بوجھ ہے، تھوڑا سا کچھ. فرمایا کوئی نہیں اٹھا. کتنا قریبی عزیز بھی ہو، باپ بیٹا بھی ہو، ہر ایک کو اپنا اٹھانا پڑے گا، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھا. فرمایا بوجھ تلے دبوا شخص کا کسی کو کہے بھی، بوڑھا باپ ہے اس پر گناہوں کا بوجھ ہے، بیٹے سے کہے بیٹا میرا تھوڑا سا وہ کہے، اپنا اپنا ہر کوئی بوجھ. اللہ کریم نے ہمیں وہ باتیں یاد دلائیں جو ہم دنیا میں کھو کر بھولتے جا رہے ہیں، وہ نقشہ بھی ہمارے سامنے کر دیا جو قیامت کو پیش آئے گا. لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کے لیے جاننا شرط ہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب وَأَقَامُ الصَّلَاةَ. فرمایا میرے حبیب باتیں اللہ جل شانہ کی ہیں، میری باتیں ہیں، کلام میرا ہے، خبر میں دے رہا ہوں. کلام کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ہر کلام میں متکلم کا یعنی کلام کرنے والے کا پرتو ہوتا ہے. آپ ایک ہی مصرع کوئی عام آدمی گنگناتا ہے تو اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا, کوئی گانے والا اچھا گانے والا اسی کو گاتا ہے تو لوگ اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں, اس کے گانے کی تاثیر یا لذت اس میں آ جاتی ہے. جب اللہ کلام فرماتے ہیں تو اللہ کے ذاتی کلام میں اس کا پرتو جمال کتنا ہو, اس میں کتنی لذت اور کتنی شیرینی ہونی چاہیے, کتنی حقیقتیں ہونی چاہیے اور کتنے رازوں سے پردہ اٹھنا چاہیے. پھر یہی نہیں, اس نے ماں و شما سے مجھ سے آپ سے ہر کے عمر سے بات نہیں, اس نے اپنے کلام سے نوازا ہے ایک ہستی کو محمد الرسول اللہ. کلام باری اگر اللہ ارشاد فرماتا ہے تو اللہ سے سننے کے لیے جو پاکیزگی جو طہارت جو نورانیت جو شفافیت چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے, مجھ میں آپ میں نہیں ہے. لہذا اللہ سے براہ راست کلام باری کو سنا اور برداشت کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ان کی شان ہے کہ ان تجلیات کو برداشت بھی کریں, کلام باری کو سنیں بھی سمجھیں بھی. پھر یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک پہنچائی, اور کتنی اور شیرینی اس میں مل گئی. پہلے کلام باری تھا, پھر لب ہائے محمد الرسول اللہ کی شیرینی بھی اس میں داخل ہو گئی. یہ الفاظ قرآن حکیم کے جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں, یہ اللہ کا ذاتی کلام ہے, قلب اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. آپ کی زبان مبارک اور آپ کے لب ہائے شیری سے ادا ہوا. اس میں کتنی لذت ہونی چاہیے. اللہ کریم فرماتے ہیں انسانی زبان میں ایک خاصہ ہے, یہ میٹھا کڑوا ترش شیریں یہ صرف زبان کو محسوس ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے, وہ زبان ذائقہ محسوس نہیں کرتی. انہیں آپ بھوسا کھلائیں یا بہترین کھانا کھلائیں ان کے لیے وہ برابر ہے, انہوں نے خوراک کھانی ہے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. ایک بیماری ہوتی ہے, اب جو آپ منہ میں کھانا جب حلق سے اتر جاتے تو کڑوے میٹھے کی تمیز نہیں رہتی, پیٹ میں کوئی چیز کڑوی نہیں لگتی کوئی میٹھی نہیں لگتی, زبان میں حلق تک زبان میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اور ایک بیماری ہوتی ہے بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے, پھر ان کی زبان میں وہ ٹیسٹ نہیں رہتا, وہ چکھنے کی قوت نہیں رہتی, تو ان کے لیے آپ انہیں میٹھا دے دیں یا کڑوا دے دیں وہ کھا جاتے ہیں. انہیں کوئی نہ میٹھے سے فرق پڑتا ہے نہ کڑوے سے, کوئی ذائقہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں بڑا مزہ ہے, بڑا لطف ہے, بڑا نور ہے, بڑی شیرینی ہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب, لیکن اس لذت کو محسوس وہی کریں گے جو غائبانہ اللہ کریم پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی عظمت سے ان کے دل لرزتے ہیں. جن کے دلوں میں وہ کیفیت ہی نہیں, ان کے سامنے میرے حبیب آپ قرآن پڑھیں یا وہ کسی گویے کی باب, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے دل میں وہ چکھنے کی محسوس کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی. تو فرمایا کہ آپ کی باتوں کو وہ قبول کرے گا اس تک آپ کی نصیحت پہنچ سکتی ہے, اس بندے کو آپ انجام سے باخبر کر سکتے ہیں. تنذر انذار ہوتا ہے کہ آج جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا. یہ یعنی خطرے سے بر وقت آگاہ کرنا. اردو میں تو ہم اس کا ترجمہ ڈر لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس اردو کے پاس ڈر کے علاوہ اور کوئی لفظ ہی نہیں. لیکن انذار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے اس راستے پر, دوسرا جانتا ہے کہ 10 میل پر آگے ڈاکو ہیں, وہ اسے یہاں بتا دیتے ہیں اگر یہی راہ چلتے رہو گے تو 10 میل جانے کے بعد لوٹے جاؤ گے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اس پہ اعتبار کرتا ہے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی جو نظیر ہے وہ یہ ہے کہ آج جو کر رہے ہو کل عند الموت برزخ میں اور فردا قیامت اس کا بڑا خطرناک یہ نتیجہ آئے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں بے اس بات سے نصیحت تو وہ پکڑے جو اللہ پر غائبانہ ایمان رکھتا ہو. اس کا مطلب ہے بھی ایمان بھی بالغیب مطلوب ہے. ذات باری کو اس عالم میں دیکھنا انسانی بس میں نہیں ہے. ذات باری کا کلام براہ راست سننا انسانی بس میں نہیں ہے. یہ کلام سننا بھی خاصائے خاصان خدا ہے. اولی العزم رسولوں کا منصب ہے, انبیاء کا منصب ہے. میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے. تو جس ہستی سے آپ بات بھی نہیں کر سکتے, اسے دیکھ بھی نہیں سکتے, اسے مانیں گے کیسے؟ فرمایا اس کے انبیاء جب تعارف کراتے ہیں تو اس کا ایک ایک احسان تمہیں بتاتے, اسے مانو گے نبی کے واسطے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی ذات ایسی ہے, اس کی صفات ایسی ہیں. اسی لیے اللہ کے ساتھ ایمان ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو ویسا مانتے ہیں جیسا رسول اللہ منواتے ہیں, ورنہ دنیا میں اپنے طور سے ہر کوئی مانتا ہے. جو انبیاء کے مخالف تھے, کفر کرتے تھے, تردید کرتے تھے, وہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کو مانتے تو کہتے تھے نا, اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے, باتیں اس نے خود بنا لی, اللہ کے ذمہ لگ. تو اللہ کو تو وہ بھی مانتے, پھر وہ مسلمان کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ وہ اپنی پسند سے مانتے تھے, جیسا خود چاہتے تھے, جیسا مرضی ہو ماننا یہ ضروری نہیں. ضروری یہ ہے جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ویسا مانا جائے. تو اللہ کا نبی تو اللہ کی صفات بیان کر کے, اس کی عظمت بیان کر کے, اس کی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں جو مان لیتا ہے وہ فرما بردار ہو جاتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ اللہ کو اللہ مانتا ہو اور اس کی نافرمانی کرے. یہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے ماننے میں فرق ہے, انہوں نے صحیح مانا نہیں. جب ادراک کسی کو ہو جائے, اس کے شعور میں بات آ جائے, اللہ کے احسانات یاد آ جائے, اس کی قدرت یاد آ جائے, اپنی محتاجی یاد آ جائے, وَأَقَامُ الصَّلَاةَ, تو پھر وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اقام الصلاۃ, ہمہ وقت عبادت اطاعت کا نام ہے. کوئی بھی دنیا کا کام آپ کرتے ہیں وہ جب اللہ کے حکم اور نبی کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق کرتے ہیں تو عبادت ہے. نماز روزہ تو ہے یہ عبادت, دنیا کا کوئی کام, سونا بھی عبادت ہے اگر شریعت کے مطابق, قتل کرنا بھی عبادت ہے جب اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہو, قتل ہو جانا بھی عبادت ہے, شہادت ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو, اپنی مرضی سے نہیں, اپنے فیصلوں سے نہیں. کھانا پینا بھی عبادت ہے, حلال کمانا بھی عبادت ہے, مزدوری کرنا بھی عبادت ہے. زندگی کا ہر کام یا عبادت ہے یا جرم ہے. دن بھر جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، یا عبادت ہے یا نافرمانی. وہ کریم ہے، وہ فرماتا ہے تم اگر میری عبادت کرتے ہو تو کوتاہیوں کو معاف کرتا رہتا، ورنہ اگر اس بات پہ بات آ جاتی کہ جو اطاعت کرتا ہے اسے نعمتیں ملیں گی، جو نافرمانی کرتا ہے تو لوگ ختم ہو جاتے، زمین پر شے کوئی نہ رہتی. فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. میرے حبیب، آپ بہت مجاہدہ کرتے ہیں، اور اس سے بڑا کوئی شفا کا مرکز نہیں ہے جو آپ کی لب شیرنی سے ہدایت جاری ہوتی، لیکن شفا انہی کو ہوگی جو اللہ کو غائبانہ مانتے ہیں، آپ کے بتانے سے مانتے ہیں اور اس کے عبادت گزار بن جاتے ہیں. جب اللہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو پھر سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. ممن تزکا فإنما يتزكى لنفسه. اور جو کوئی اپنی نفس کو پاک کر لیتا ہے، تزکیہ کر لیتا ہے، وہ بھی اللہ پہ احسان نہ کرے. اللہ کا کیا ہے بھائی؟ اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اس میں تم نیکی کرو گے انعام پاؤ گے، کفر کرو گے انجام برا ہوگا. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، کسی پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ خواہش نہ کیا کرو لوگ مجھے بزرگ سمجھیں اور لوگ مجھے پارسا سمجھیں اور لوگ مجھے حضرت صاحب سمجھیں اور کوئی میرے ہاتھ چومے اور کوئی میرے گھٹنے چومے. کیا ضرورت ہے کسی کو؟ تم نے کسی کے لیے کچھ کیا؟ اللہ پہ احسان نہ کرو. میں ساری رات عبادت عبادت کرتے رہے، اگر تم نہ کرتے تو آسمان گر پڑتا، اللہ کا کیا نقصان ہو جاتا؟ بھی کرتے رہے تو اپنی صفائی میں لگے رہے، اپنا تزکیہ کرتے رہے، اپنی نیکیاں جمع کرتے رہے، اللہ قبول کرے تو تمہیں خود اجر ملے گا، دوسرے پر تو کوئی احسان نہیں. لہذا نہ لوگوں سے توقع رکھو کہ وہ تمہیں پارسا کہیں، نہ اللہ پہ احسان کرو، الٹا احسان اس کا ہے کہ تمہیں توفیق دے دی. کسی نے کہا تھا نا، منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی. کوئی بادشاہ کا سپاہی بھرتی ہو جاتا ہے، باورچی بھرتی ہو جاتا ہے، ملازم ہو جاتا ہے، وہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، تو اس ملازم کا بادشاہ پر احسان نہیں ہے. منت ضرور بدان کے بخدمت گزاشتت، احسان بادشاہ کا ہے کہ اس نے تجھے اپنا ملازم رکھ لیا. محتاج تو تم تھے، بادشاہ کو کیا، تم نے صحیح ہزاروں اور پھرتے. اللہ پہ احسان نہ کرو، اتنی میں نے عبادت کی، اتنے میں نے عمرے کیے، اتنے میں نے حج کیا کیا، حج کیے تو کس پر احسان کیا، عمرے کیے تو کس پر احسان کیا، سجدے کیے، نوافل پڑھے، تلاوت کی، احسان کس پر کیا؟ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ. اگر کوئی اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، تو پڑوسیوں پر احسان کرتا ہے، اللہ پر احسان کرتا ہے، لوگوں پر احسان کرتا ہے؟ نہیں. جو خود کو پاک کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، رات بھر شب زندہ دار ہے، وہ اپنے لیے ہے بھائی، اس کا انعام وہ خود پائے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور یہ یاد رکھ لو، پلٹ کر سب کو اللہ ہی کے پاس جاؤ. جو اپنے آپ کو صاف ستھرا لے جائے گا، انعام پائے گا. جو اپنے آپ کو گندا کر کے، گناہوں سے آلودہ کر کے لے جائے، اللہ کریم ہے، معاف کر دے، اس کی مرضی نہ کرے تو سزا پائے گا. یہ فیصلہ اس نے قیامت سے پہلے اعلان کر دیا ہے کہ جو شرک پر یا کفر پر مرے گا اسے نہیں بخش. اب اس کے بعد رہ گئے وہ لوگ جنہیں دنیا میں ایمان نصیب ہوتا ہے، تو صرف ایمان ایمان کی اتنی برکت ہے کہ مومن کے جتنے بھی گناہ ہوئے، اگر کوئی رائی برابر بھی، ذرا برابر بھی ایمان اس کے دل میں ہے تو سزا پا گیا تو بھی کبھی نہ کبھی سزا سے بھی نکل، آخر جنت میں پہنچ جائے. ایمان کی اتنی قیمت ہے، کافر کبھی جہنم سے نہ نکل سکے گا، نہ اسے موت آئے گی، نہ اس کے عذاب میں کمی ہوگی. ایمان اتنی قیمتی دولت ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا. اللہ معاف کر دیں اس کی مرضی، سزا دیں اس کی مرضی، پھر وہ دوزخ سے بھی نکال دے گا، بالآخر جنت میں لے جائے گا. ایمان اتنی قیمتی دولت ہے. ہاں، یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں ایمان ضائع کر کے مریں. موت ایمان پہ آنی چاہیے. فرمایا آپ دنیا میں دیکھ لیں، وما یستوی الاعمی والبصیر، جس کی نگاہ درست ہو وہ اور اندھا کبھی برابر ہوتے؟ ایمان کا ہونا اور ایمان کا نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی کی آنکھیں ہیں اور دوسرے کی نہیں ہیں. اب جو کچھ بینا دیکھ سکتے اندھے کو نظر آتا ہے، جو کچھ آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے، راستہ کون سا ہے، کدھر جاتا ہے، کون سا ہموار ہے، کس میں چٹانیں ہیں، جھاڑیاں ہیں، کس میں موذی جانور ہے، کون سا صاف راستہ ہے، یہ تو آنکھوں والا دیکھے گا. وَلَلظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، اور کبھی اندھیرا اور روشنی ایک جیسے ہوتے ہیں. ایمان نور ہے، روشنی ہے، کفر اندھیرا ہے، ظلمت ہے. وَلَلظِّلُّ وَالْحُرُورُ، اور سایہ اور تپتی ہوئی دھوپ کبھی ایک جیسے ہوتے. ایمان سایہ ہے ابر رحمت کا، کفر تپتی ہوئی دھوپ ہے صحرا کی. لما يستوي الأحياء ولا الأموات، اور کبھی زندہ اور مردہ ایک جیسے نہیں ہوتے. گویا ایمان حیات ہے، کفر موت. ایمان زندگی ہے، دل کی، قلب کی، روح کی. ایمان مومن کا وجود ہی نہیں زندہ ہوتا، اس کی روح بھی زندہ ہوتی ہے. کافر بظاہر تو زندہ ہوتا ہے اس کا وجود، لیکن اندر کفر سے روح مر جاتی. تو فرمایا زندہ اور مردہ کا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے، ایک جیسا کام نہیں کرتے، ایک جیسی بات نہیں سنتے، ایک جیسی بات نہیں سمجھتے. تو ہم تو سمجھتے ہیں نا، جس کی موت آئی، روح قبض ہو گئی، وہ مر گیا. ان مرنے والوں میں تو ایسے ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو گئے اسے مردہ نہ کہو. بل احیاؤں، وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، یا اللہ اس کے گردن کٹ گئی، بدن کے پرختے اڑ گئے، اسے کفن پہنایا، اسے دفن کیا، جنازہ پڑا. فرمایا یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے کہ مر کر بھی وہ کیسے زندہ ہے. تمہاری انسانی عقل اس بات کو، تو لا تشعرون، تمہارا شعور اتنا نہیں ہے کہ تم اس بات کو سمجھ سکو. تم اللہ کے بتانے سے مان لو کہ وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے. تو یہ تو ایمان کی برکت ہے نا، اس میں ایمان تھا تو شہید ہوا. تو فرمایا جس کی روح قبض ہوتی ہے وہ نہیں مرتا، وہ تو مر کے بعد، ایسے اللہ کے بندے ہیں جو مر کے بھی زندہ رہتے ہیں. شہید مر کے زندہ رہتا ہے. تو شہید تو ایک علامت ہے، اسی طرح اہل اللہ و صحابہ کرام، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی اتباع کرنے والا اگر قتل ہو جائے شہید ہے، ان کا خود مرتبہ کیا ہو، ان کی حیات کا مقام کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں مردہ وہ ہے جس کے دل میں ایمان نہیں. خواہ دنیا میں زندہ بھی رہے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہر درخت زندہ ہے، ہر پودا زندہ ہے، گھاس کا ہر تنکا زندہ ہے، تو کیا کرے گا زندگی؟ تو حقیقتاً فرمایا مردہ وہ ہے جس میں ایمان نہیں ہے. تو کتنی مثالیں دیں، اندھے اور آنکھوں والے کی، اندھیرے اور روشنی اور ظلمت اور نور کی، بہترین مزیدار دل ربا سایا اور تپتی دھوپ، زندہ دل زندہ اور مردہ، یہ کبھی برابر نہیں ہوتے. گویا مومن اس کی روح زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، مومن زندہ ہے. کافر کے بدن میں حیات ہے بھی تو بھی دل بھی مردہ ہے، روح بھی مری ہوئی ہے، پھر وہ تو مردہ ہی تصور ہوگا. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ کریم ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جسے وہ سنائے وہ سنا سکتا ہے. یہاں یہ یاد رکھیے، سما کی بات نہیں ہے، اسما کی ہے. سما کا معنی ہوتا ہے مطلق سننا، جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. اسما کا مطلب ہوتا ہے وہ سننا جس پر عمل کرنا بھی ہو، عمل بھی نصیب ہو. تو فرمایا میرے حبیب اللہ تو قادر ہے، جسے چاہے سنا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو یہ انسان کو ایک رعایت دے دی ہے کہ جب بھی تیرے دل میں سننے کی تمنا پیدا ہوگی میں تجھے سنا دوں، جب بھی تیرے دل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی آرزو انابت پیدا ہوگی میں تجھے ہدایت دے دوں. تیرے دل میں جب بھی خواہش تڑپ لے گی، جنم لے گی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی، میں تجھے اپنی راہیں بسا دوں گا. تو اللہ تو سنوا سکتا ہے. ما انت بمسمع من فی القبور، لیکن یہ لوگ جو زندہ قبروں میں پڑے ہیں ان کو آپ کیسے سنوائیں؟ آپ نہیں سنوا سکتے. اسماء ہوتا ہے وہ سننا جس پر عمل ہو سکے. کہ کافر کا دل مردہ ہے، روح مردہ ہے، آپ کے ارشادات عالی پر سن کر یہ عمل نہیں کر سکتا. یہاں بھی لوگ الجھے رہتے ہیں سماع موتا کے مسئلے میں. یہاں سماع موتا کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو ان مردوں کی بات ہو رہی ہے جو بظاہر زندہ ہیں لیکن اندر سے مردہ ہیں. اور سما کی نہیں، اسما کی بات ہو رہی ہے. کیا میرے حبیب، کلام باری میں کتنا نور، کتنی قوت، کتنی طاقت ہے. پھر وہ آپ کے قلب اثر پہ اترا، پھر آپ کے لبہ مبارک سے لوگوں تک پہنچا. کتنی لذت، کتنی شیرینی، کتنا نور، کتنا سکون ہے اس میں. لیکن یہ ساری نعمتیں اگلا زندہ ہو تو محسوس کرے. مردے کو کیا، اسے آپ مرے ہوئے کو شہد ڈالتے رہیں یا کوئی تلخ دوا ڈالتے رہیں، مرے ہوئے کو اس سے کیا. سو آپ کی برکات سے بھی وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں جن میں زندگی کی رمق باقی. اللہ معاف کرے، کافر تو مردہ ہے. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ اسلام ہے، ہم کتنے زندہ ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زندہ تو ہیں لیکن بیمار پڑے ہیں، چارپائی پر نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں. یعنی کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، ہر وقت گناہ میں لگے ہوئے ہیں، نیکی نہیں کرتے. تو پھر زندگی ایسی ہوئی نا جیسے کوئی چارپائی پہ پڑا ہے، محتاج ہے، ہر وقت بخار ہے، تپ ہے، یا کوئی اور مصیبت ہے، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. تو ایسی زندگی سے تو لوگ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اس سے تم مجھے چھٹکارا دے دے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو دوسروں کی نہیں، پہلے سب سے پہلے اپنی خبر لینی چاہیے کہ میری زندگی کیسی ہے. کیا میری نمازیں باقاعدہ ہیں، خلوص سے ہیں، خشوع و خضوع سے ہیں، میں باقاعدہ وضو کرتا ہوں، میرا رزق حلال ہے، کہیں حرام تو نہیں کھا رہا، کیا میں بات کھڑی کرتا ہوں، جھوٹ تو نہیں بولتا. کسی کا مال تو نہیں لے لیتا چوری یا زبردستی یا ہیرا پھیری سے. یعنی کتنی اطاعت کر رہا ہوں, جتنا مومن اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اتنا وہ زندہ ہے, جوان ہے, طاقتور ہے. اور جو آپ کے پیغام سے محروم ہیں یہ بیچارے چلتی پھرتی قبریں ہیں. وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ. ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چلتے پھرتے جسم جو ہیں وہ قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن چکے ہیں. یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا, آپ کے وعظ کا, آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. فرمایا یہ جو کافر ہیں ایمان نہیں, یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں. ان انت اللہ نذیر, آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ جو بات انہیں قبر میں جا کر اس کا کچھ حصہ سمجھ جائے گا اور پوری سمجھ میدان حشر میں آئے گی, آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ آپ انہیں آج بتا دیں کہ یہ خطرہ کل سر پہ کھڑا ہے. اگر ایسا کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. کوئی مانے نہ مانے آپ کی عظمت میں فرق نہیں آتا. اللہ نے سورج کو روشن چراغ بنایا, وہ زمین پہ دھوپ روشنی بھیجتا ہے, اس کی برکات سے بے شمار کام زمین پہ. اب کوئی کہہ جی میں سورج کو نہیں مانتا, نہ مان. تیرے نہ ماننے سے سورج کی روشنی میں کوئی فرق آ جائے گا؟ اس کی دھوپ گرمی میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آیا. ایک کہتا ہے جی میں نہیں, مجھے سورج آج تک نظر ہی نہیں آیا. تیری نگاہ ہی نہ ہوگی, تو اندھا ہوگا. لیکن تیرے نہ ماننے سے سورج کی روشنی میں تو, اگر کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو آپ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا, وہ اپنا نقصان کرتا, اپنا بگاڑتا. انا ارسلناک بالحق, آپ کو ہم نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. بشیرم و نذیرہ, آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں, ایمان پر, نیک اعمال پر جنت کی بشارت دینے والے بھی آپ ہیں, اور کفر اور گناہ پر برے نتائج اور جہنم کے عذابوں سے بر وقت مطلع کرنا, یہ بھی آپ کا منصب ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے لیے فرماتے ہیں ان من امت اللہ خلا فیہا نذیر. کوئی امت, کوئی قوم ایسی نہیں گزری جن میں ہم نے نبی جو اس خطرے کی بر وقت اطلاع دیتا ہے وہ مبعوث نہ فرمایا. ہر امت میں, ہر قوم میں ہم نے انبیاء مبعوث فرمایا. یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ کی بعثت ہوئی. ہاں, ہر نبی ہر رسول ایک قوم کے لیے ایک مخصوص مدت کے لیے تشریف لائے. آپ جب آئے ساری انسانیت سارے زمانوں کے. فَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اگر یہ آج آپ کی اطاعت نہیں کرتے, آپ کے پیغام کو نہیں مانتے, قبول نہیں کرتے, تو ان سے پہلے لوگوں کا بھی یہ وتیرہ تھا. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا, ان کی بات لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا, ان کی اطاعت سے انکار کر دیا. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں, یہ بھی ہوتا چلا آیا ہے. جو اندھے تھے وہ انہیں نہ دیکھ سکے, جو بہرے تھے وہ ان کی نہ سن سکے, جن کے دل مردہ تھے وہ ان پر ایمان نہ لا سکے. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یا تم رسلهم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر. ان کے انبیاء بھی واضح دلیلیں لے کر اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے. بعض انبیاء پر معجزات انبیاء نے پیش کیے, واضح دلیلیں پیش کی. صحائف اترے بعض انبیاء پر, صحیفے لے کر آئے, روشن کتابیں نازل کر فرمائی اللہ کریم نے. اس سب کے باوجود لوگ انکار کرتے رہے. یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اپنی آنکھیں جس نے پھوڑ لی ہیں وہ کیا دیکھا، جس نے اپنی سماعت ختم کر لی ہے وہ کیا سنے گا. لیکن یہ بات ہے میرے حبیب، ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ لوگوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا، لوگوں نے انبیاء کا انکار بھی کیا، تکذیب بھی کی. ایک بات اور یاد رکھ لو، ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. ذرا یہ بھی دیکھ لو کہ جب کافر قوموں کو ہم نے پکڑا تو پھر ان کا حشر کیا ہوا. بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے شہنشاہ، خدا سدانے والے، بڑے بڑے فوجی لو لشکر، بڑے بڑے خزانے اور حکومتیں اور سلطنتیں، لیکن جب پکڑے گئے تو ان کا حشر کیا ہوا، ذرا یہ بھی دیکھ لو. اسی پہ نہ رہو بے، فلاں نے بھی نہیں مانا، فلاں نے بھی نہیں مانا. جنہوں نے نہیں مانا کتنی دیر نہیں مانا، بالآخر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ اور عبرت کا نشان بن گئے. ذرا یہ بھی سوچ لو، یہ بھی دیکھ لو کہ نہ ماننے والوں کو جب اللہ کریم کی گرفت آئی، جب پکڑا اللہ نے، فقہ فقان نکیر، تو پھر میری سزا کیسی تھی، عبرت کا سامان بن گئے، تماشا بن گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے، افسانوں میں رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے، محلات اور باغات اجڑ گئے، آبادیاں ویران ہو گئیں. تو ذرا انکار کرنے والوں یہ بھی دیکھ لو، دنیا و آخرت کی ساری بھلائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. اطاعت کو چھوڑنے والوں، نافرمانوں کا انجام دیکھ لو. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور. فرمایا کر اس کار کا حیات پر نگاہ تو کرو، کبھی سوچو تو صحیح. مخاطب کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللہ بلندیوں سے، آسمانوں سے کس طرح پانی برساتا ہے، کیسا نظام اس نے بنایا، سمندروں کو پانی کا ذخیرہ بنا دیا، سورج کو تپش دی. کیا کیا عمل ہوتا ہے کہ سورج کی تپش سے، سمندر کے پانی سے بادل بننے تک کتنا لمبا ایک کام ہے، جس میں سے گزر کر وہ بخارات گزر کر جا کر بادل بنتے ہیں، پھر بادل تہ بتہ ہو جاتے ہیں، پھر رنگ برنگ ہو جاتے ہیں، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی سیاہ، پھر ان سے بارش برستی ہے. ان اللہ انزل من السماء ماء، آسمانوں سے، بلندیوں سے، آسمان کی بلندیوں سے بارش برستی ہے. پتہ ہے پانی، خالص پانی کس کو کہتے ہیں؟ پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ خالص پانی اسے کہیں گے جس میں نہ ذائقہ ہو، نہ بو ہو، نہ رنگ ہو. جس کا رنگ بدل جائے وہ بھی خالص نہیں ہے، جس میں بو ہو وہ بھی خالص نہیں ہے، جس کا ذائقہ بدل جائے وہ بھی خالص نہیں. تو خالص پانی بے رنگ، بے ذائقہ، بے بو ہوتا ہے. فرمایا بارش سے خالص پانی برستا ہے، نہ اس میں رنگ ہوتا ہے، نہ بو ہوتی ہے، نہ ذائقہ ہوتا ہے. ایک ہی طرح کا پانی، خالص ٹھوس پانی برستا ہے. پھر جب اس میں سے ہم کھیتیاں پیدا کرتے ہیں تو کتنے رنگ بن جاتے ہیں. ہر تنکا گل بکف پیدا ہوتا ہے، ہر گھاس کے تنکے پہ ہاتھ پہ پھول ہوتا ہے، اس پھول کا رنگ مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے، اثر مختلف ہے. ایک پھول کے کھانے سے شفا ہوتی ہے، ایک سے موت بھی ہو سکتی ہے. ایک پھول کے کھانے سے طبیعت بشاش ہوتی ہے، دوسرے کے کھانے سے پجمردہ بھی ہو سکتی ہے. مختلف پھول مختلف بیماریوں کو، مختلف گھاس مختلف بوٹیاں مختلف چیزوں کا علاج ہے. کوئی کڑوی ہے، کوئی میٹھی ہے، کوئی بے ذائقہ ہے، کوئی سبز ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی اتنے رنگ ہیں پھولوں میں. فرمایا بارش میں تو رنگ کوئی نہیں تھا، مٹی میں بھی کوئی رنگ نہیں ہے. کس کاریگر کی کاراگری ہے؟ کون ہے؟ کبھی چھوٹے چھوٹے پھولوں پہ آپ غور کریں، پھولوں کے اندر پھول بنے ہوئے ہیں، پتیوں کے اندر پتیاں بنی ہوئی ہیں، اور آٹھ دس پتیاں پندرہ پتیاں اکٹھی کر کے رکھ کے دیکھے، سب کے اندر ایک جیسا نقش و نگار ہے. حیرت ہوتی ہے. میں نے پچھلے دنوں ساتھیوں کو دکھلائی بھی تھی کہ پانی کے اندر جو ذرات، پانی کے اپنے جو ذرات ہیں باریک، ان کی اتنی خوبصورت تصویریں ہیں جیسے کسی نے زیور نہ بنایا. کون کرتا ہے یہ سب؟ اب پہاڑوں کو دیکھ لو، میں نے جوال جدم بیج ہوں ہمروں مختلف الوان ہوا وغیرہ بھی بسود، کہیں بالکل سفید پہاڑ ہے، کہیں اس کے مختلف رنگ ہے، کہیں سیاہ کالا پہاڑ ہے. کس نے رنگ بھر دیے زمین میں بھی، مٹی میں بھی، پہاڑوں میں بھی، چٹانوں میں بھی؟ کون ہے؟ لوگوں کو دیکھ لو، جانوروں کو دیکھ لو، چوپایوں کو دیکھ لو. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ کذالک. انسانوں کو دیکھ لو، آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک کتنے انسان روئے زمین پر آئے ہیں، ہر ایک کی شکل اپنی ہے، قد اپنا ہے، سوچ اپنی ہے، انداز اپنا ہے، آواز اپنی ہے. قیامت تک کتنے آئیں گے، سب اپنے اپنے حال میں ہوں گے. پتہ نہیں کتنی صورتیں ہیں اللہ کے پاس. ہر انسان کے دو ٹانگیں، دو بازو، دو کان، دو آنکھیں، ناک، پیشانی، سر، سب ایک جیسا ہے، لیکن ہر بندہ دوسرے سے الگ ہے. جانوروں کو دیکھ لو، گورے، کالے، بھورے، تیترے، پیلے، سبز، کتنے رنگ ہیں پرندوں میں، جانوروں میں، حیوانات میں. یہ سارے ایک ہی طرح کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں. نطفے میں بھی کوئی رنگ نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں بھی کوئی رنگ نہیں ہے، نہ کسی انسان اور نہ کسی جانور کے. تو پھر یہ سارے رنگ سازیاں کون کرتا ہے؟ کذالک، یہی قدرت کی عظمت ہے. یہ وہ قادر مطلق ہے، وہ خلاق عظیم ہے، وہ خالق کائنات ہے، جو مختلف چیزوں کو مختلف انداز میں پیدا فرمائے. یہ اس کی عظمت. انما یخش اللہ من عباده العلماء، یقیناً اللہ سے اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جو اہل علم ہے. اس کی عظمت سے آشنا ہونا علم ہے. علم کیا ہے؟ قرآن کریم کے نزدیک حقیقی علم ہے معرفت الہی. علم یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوریوں سے واقف اور اللہ کی عظمت سے آگاہ ہو. حقیقی علم یہ ہے، اول درجے میں یہ ہونا چاہیے کہ عظمت الہی کا ادراک ہو اور اپنی محتاجی کا ادراک ہو. دوسرے درجے میں دوسرا حصہ اس علم کا علم دنیا ہے، جو حصول رزق کا، حصول صحت کا، میڈیکل سائنس کا، ٹیکنالوجی کا سبب ہے. دنیا میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا سبب ہے. لہذا خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے تھے العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. العلم دا نالج، پورا علم جسے کہتے ہیں اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اللہ کی عظمت کو جاننا، دین کا علم، نارمیٹو سائنسز، اخلاقیات، اعمال، کردار، ایمانیات کا علم. دوسرا حصہ ہے علم الابدان، فزیکل سائنسز، جتنے علوم مادی آتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں. تو عالم وہ ہوگا جس کے پاس یہ دونوں علم ہوں، اور اگر دوسرا نہ بھی ہو، پہلا ہو، پھر بھی عالم وہ کہلائے گا. لیکن ہمارا اب قاعدہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم بچوں کو پہلا تو بتاتے ہی نہیں، صرف دوسرا پڑھاتے ہیں کہ اس سے پیسے کمائیں گے. تو کوئی جتنا بھی پڑھ جائے، آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا عالم ہو یا کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، دنیا کا عالم ہو یا دین کا، یہ جو چرواہے 100-150 بھیڑ لیے پھرتے ہیں، کسی عالم سے کہو کہ ان میں تفریق کر دے، ہمیں تو ساری ایک جیسی نظر آتی. اس گڈریے سے پوچھو تو اس نے ایک ایک کو شناخت کیا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں. اچھا، ایک کی بھیڑ گم ہو جاتی ہے، دوسرے کے ریوڑ میں مل جاتی ہے، اور دوسرے تیسرے دن پہنچ کے اپنی نکال لیتا ہے. اگر ہمیں کہا جائے تو ہم تو سب ایک جیسی سمجھتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا. لیکن اس گڈری، یہ اس کا علم ہے، اس علم میں ہم جاہل ہیں. ہمیں اپنے پڑھنے پہ فخر ہو، لیکن بھیڑوں کو جاننے اور پہچاننے کے علم میں ہم جاہل ہیں. اسی طرح جو لوگ، یہ ہوتا ہے جی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ شراب پیتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ گناہ کرتے ہیں. بھائی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کیا دین پڑھا؟ اللہ کے احکام سمجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھی؟ شراب کا حرام ہونا سمجھا؟ تو جب انہوں نے دین پڑھا ہی نہیں تو بڑے پڑھے لکھے کہاں سے؟ اس معاملے میں تو ان پڑھ ہے. جس نے دین نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، تو دین کے معاملے میں تو ان پڑھ ہے، خواہ وہ پی ایچ ڈی ہو. تو فرمایا دیکھو تو صحیح، کائنات کی یہ ساری رنگا رنگی کیسی ہے. تمہارے سامنے روز حشر وفا ہوتا ہے، کھربوں نئی چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں، کھربوں چیزیں خاک ہو کر پھر مٹی میں مل جاتی ہیں. روز حشر وفا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، او مقبلے فرش بچھ جاتے ہیں. کون بچھاتا ہے؟ کون رنگ سازی کرتا؟ پتی کو سبزہ کس نے دیا؟ گھاس کو سرا کس نے بنایا؟ پھول کو خوش رنگ کس نے بنایا؟ اس میں خوشبو ذائقہ کہاں سے آ گئی یار؟ نہ پانی میں خوشبو تھی، نہ وٹی میں خوشبو تھی، پھول میں کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے لے آیا؟ فرمایا کبھی ان چیزوں پہ غور کرو تو تمہیں علم ہو جائے، تم بھی عالم ہو جاؤ، اور پھر تمہیں عزم یخشا خشیت. یہاں خشیت کا ترجمہ بھی ڈاری لکھ دیا جاتا ہے، اردو میں تو ڈاری لکھیں گے، لیکن خشیت ہوتی ہے کہ مقابل کی عظمت کو دیکھ کر اپنی کمتری کا احساس. جیسے ایک عام آدمی بادشاہ کے دربار میں پیش ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے وہ بادشاہ ہے، میں ایک عام آدمی. ہم عدالت میں جاتے ہیں، جو جج بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، لیکن ہم پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے میں مجرم ہوں، یہ جج ہے. کوئی گواہی کے لیے جاتا ہے، وہ لرزدہ ہوتا ہے، تو نے تو گواہی دینی ہے، چلے جانا ہے، تجھے کسی نے سزا، پھر بھی کہتا ہے یار وہ کورٹ ہے، عدالت ہے، وہ جج ہے. فرمایا جنہیں عظمت الہی سے آشنائی ہو جائے اور بارگاہ الہی میں لرزاں ترساں وہ رہتے ہیں، دوسرے بے باک ہوتے ہیں، انہیں کو نہیں احساس ہوتا. جب وقت آئے گا، پکڑے جائیں گے، تب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا. اور وہ کریم ہے، ان اللہ عزیز، وہ غالب ہے، ہر گناہ پہ پکڑ کر تباہ کر دے، وہ کر سکتا ہے. کسی جرم پر اندھا کر دے، کسی جرم پر بہرا کر دے، کسی جرم پر لولا لنگڑا کر، وہ کر سکتا ہے. موت دے دے، تباہ کر دے، بدن کے پرختے اڑا دے، وہ کر سکتا ہے. ان اللہ عزیز غفور، لیکن یقیناً اللہ سب کر سکتا ہے، غالب ہے، لیکن وہ معاف کر، وہ بخشنے والا بھی ہے، درگزر کرنے والا بھی ہے، بڑی مہلت دے، تو نرفا نہیں کر رہا، کرتا رہو، چل کھانا بھی کھا، جسم بھی تیرا، صحت بھی، اولاد بھی، مال بھی، اقتدار بھی، کبھی تو تجھے خیال آئے گا. جب تک اس نے مہلت دے دی ہے، زندگی بھر وہ نعمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے، حالانکہ ہر گناہ پہ پکڑ سکتا ہے، غالب ہے، ہر جرم پہ سزا دے سکتا ہے، انسان مٹ جاتے پھر بھی وہ کریم ہے. لوگ کفر کرتے ہیں، وہ درگزر فرماتا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ درگزر فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے. سو انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر میری زندگی اطاعت سے محروم ہے اور پھر بھی مجھے وہ زندگی اور زندگی کی نعمتیں دیے جا رہے تھے، یہ اس کا کرم ہے، میں ہی بس کر دوں، اطاعت اختیار کر لوں اور بر وقت گناہ سے توبہ کر لوں. زندگی کی توبہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دیتی ہے. اللہ کریم برے انجام سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.